السلام علیکم، آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب عدل و انصاف پر مبنی سچی کہانیاں ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف ماریا چودھری ہیں۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کرتبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں 03212138225۔ ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.kartaba.org www.qurtaba.org۔ تو آئیے سنیے پارٹ 6۔ ہلاکو خان نے اس کی خوبیاں سن کر اس کو اپنی آنے کی دعوت دی اور عراق کا نصف حصہ اس کے حوالے کر دینے کا وعدہ کیا، لیکن کشلی خان نے اپنی شوکت حشمت سے اس کے دربار کی رونق بڑھانے کے بجائے دہلی کے دربار کی زینت بن کر رہنا پسند کیا۔ اس زمانے کے مشہور شاعر خسرو بھی سب سے پہلے کشلی خان ہی کے دامن دولت سے وابستہ ہوئے اور اس کی بوستان مجلس کو اپنی سوسن زبان کی نسیم سے تازہ اور شگفتہ رکھا۔ اس کی مدح میں بہت سے قصائد لکھے۔ اس کی قیام گاہ پر اکثر بزم مشاعرہ منعقد ہوتی، جس میں شعرا کے علاوہ شہزادے اور دوسرے معززین بھی شریک ہوتے۔ ایک بار اس بزم میں سلطان غیاث الدین بلبن کا لڑکا بگرا خان بھی شریک ہوا۔ کشلی خان نے شعرا کو انعام اتنے دیے اور سونے چاندی کے سکے گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح مجلس میں بکھرے ہوئے تھے۔ شہزادہ بگرا خان کو خسرو کی شاعری بہت پسند آئی اور ان کی شیرینی غلام اس کو کچھ ایسی لذت محسوس ہوئی کہ اس نے ایک لگن بھر کر روپے خسرو کو دیے۔ یہ خسرو کی تو بڑی قدردانی تھی، لیکن کشلی خان نے غیرت سے اس کو پسند نہ کیا۔ اس کا وابستہ دولت دوسرے دربار کا احسان اٹھائے، اس کے چہرے سے ملال کے آثار ظاہر ہوئے۔ خسرو نے اس کے بعد بار بار مختلف موقعوں پر اس کی تلافی کرنی چاہی، لیکن کشلی خان کے دل سے وہ پھانس نہ نکلی۔ اس لیے خسرو نے اس کے دربار سے جدا ہو کے بغرا خان کے سایہ عاطف میں پناہ لی۔ نمبر 81، بادشاہت میں نیک دلی۔ سلطان غیاث الدین بلبن کی وفات کے بعد اس کا پوتا معزز الدین کے بعد دہلی کے تخت پر بیٹھا، لیکن درباری امرا نے اس کو جلدی تخت پر سے ہٹا کر اس کے بیٹے کیومرز کو دہلی کا سلطان بنایا، جس کی عمر صرف 3 سال کی تھی۔ لیکن دربار کے خلجی امرا غالب آئے اور جلال الدین فیروز شاہ کو تخت پر بٹھایا۔ اس وقت اس کی عمر 70 سال کی تھی۔ جب وہ تخت پر بیٹھا تو 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی اور تخت شاہی پر بیٹھ کر امرا سے یوں مخاطب ہوا، میں کس طرح خدا کا شکر بجا لاؤں؟ میں سالہ سال تک اسی تخت کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا رہا اور آج میں اس تخت پر بیٹھ کر سلطنت کا حکم جاری کروں گا، اور میرے بہت سے دوست جو ہر طرح مجھ سے بہتر ہیں اپنی اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر میرے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تخت پر سے اتر کر نیک دل سلطان غیاث الدین بلبل کے محل میں گیا، جس کا نام کوشک لال تھا۔ جب اس کے پاس پہنچا تو اپنی پرانی عادت کے مطابق گھوڑے پر سے اتر گیا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک درباری ملک احمد حبیب تھا۔ اس نے اس سے کہا کہ اب یہ محل آپ کا ہے، آپ گھوڑے سے کیوں اترتے ہیں؟ سلطان نے جواب دیا، ہر حال میں ولی نعمت کی عزت کرنا واجب ہے۔ ملک احمد حبیب نے کہا کہ اب آپ کو اس دار المارت میں سکونت اختیار کرنا چاہیے۔ سلطان نے جواب دیا کہ غیاث الدین بلبل نے بادشاہ ہونے سے پہلے جب وہ محض خان تھا تو اس کی تعمیر کی، اب یہ ان کی اولاد کی ملکیت ہے، میرا اس پر حق نہیں ہے۔ ملک احمد حبیب نے کہا کہ ملکی امور میں اتنی پابندی کی گنجائش نہیں۔ سلطان نے جواب دیا کہ چند روز کی مصلحت کے خاطر قواعد اسلام باہر نہ جاؤں گا اور اپنے نفس کی خاطر کوئی کام انجام نہ دوں گا۔ اس کے بعد وہ محل میں داخل ہوا جہاں اس کا شاہی آقا بیٹھا کرتا تھا، وہاں احتراماً پاؤں نہ رکھا بلکہ اس چبوترے پر بیٹھا جس پر بلبن کے زمانے میں امرا اور اراکین سلطنت بیٹھا کرتے تھے۔ اس کے بعد اپنے امرا سے مخاطب کر کے کہا کہ میں نے بادشاہت کا بار تو اٹھا لیا ہے، لیکن متحیر ہوں کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ نمبر 82، ولی نعمت کی نمک حلالی۔ سلطان جلال الدین فیروز شاہ خلجی کی تخت نشینی کے دوسرے سال سلطان غیاث الدین بلبن کے بھتیجے ملک چھجو نے عہد کے حاکم امیر علی جامدار کی مدد سے بغاوت کی اور کوڑے میں اپنے نام کا سکہ اور خطبہ جاری کیا اور سلطان مغیث الدین کا لقب اختیار کر کے عہد کا حکمراں بن بیٹھا اور ایک زبردست لشکر لے کر دہلی کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان جلال الدین نے پہلے اپنے بیٹے ارکلی خان کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجا، اس کے بعد خود روانہ ہوا۔ ارکلی خان اور ملک چھجو نے مٹ بھیڑ ہوئی تو ارکلی خان اس پر غالب آیا۔ ملک چھجو نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگا، لیکن کچھ دور آگے جا کر امیر علی جامدار اور دوسرے امرا گرفتار ہو گئے۔ ارکلی خان نے اس قیدیوں کی گردنوں میں دو شاخیں لٹکائے اور ان کو اونٹوں پر سوار کر کے اپنے باپ کے سامنے لایا۔ سلطان نے ان کو اس حیرت میں دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور چلایا کہ ان عزیز امرا کی یہ درگت کس نے بنائی ہے؟ پھر حکم دیا کہ وہ اونٹوں سے اتارے جائیں اور ان کی گردنوں سے دو شاخیں علیحدہ کی جائیں۔ ان کو حمام بھجوایا، پھر ان کو خلط خاص سے سرفراز کر کے عطر و پان سے تواضع کی۔ باغی امرا شرم سے زمین میں گڑے جاتے تھے۔ سلطان نے ان کی ندامت دیکھی تو ان سے ان کی تسکین کی خاطر کہا کہ آپ لوگوں نے کوئی نمک حرامی نہیں کی ہے، میں آپ لوگوں کا بادشاہ نہ تھا، نہ میری مخالفت آپ لوگوں کے لیے نمک حرامی سمجھی جائے۔ آپ لوگوں نے اپنی ولی نعمت کی خیر خواہی کی۔ آپ لوگ چاہتے تھے کہ غیاث الدین بلبن کے خاندان سے بادشاہت باہر نہ جائے، لیکن خدا کی مشیت آپ لوگوں کے خلاف تھی، آپ کی کوشش کارگر نہیں ہوئی۔ یہ دولت میرے ہاتھ آئی، میں جانتا ہوں کہ آپ وہی لوگ ہیں جو اگر سلطان غیاث الدین بلبن کے عہد میں مجھ سے ہنس کر بات کر لیتے، میں اس کو اپنے لیے بڑے افتخار و اعتبار کی بات سمجھتا اور بہت خوش رہتا تھا۔ سلطان ملک چھجو کے ساتھ بھی بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ پیش آیا۔ ملک چھجو اپنے سامنے گرفتار ہو کر آیا تو اس نے اس کو ایک محافہ میں بٹھا کر ملتان روانہ کر دیا اور وہاں کے حاکم کو ایک فرمان صادر کیا کہ اس کے اہل و عیال کو ایک عمدہ مکان میں رکھ کر اس کی خاطرداری میں کوئی فروگزاش نہ کی جائے۔ سلطان کی یہ تواضع و رحم دلی اس کے امرا کو پسند نہ آئی۔ وہ ان باغیوں کو عبرتناک سزائیں دلوانا چاہتے تھے، لیکن سلطان نے ان سے کہا، اب میری عمر 70 سال کی ہے، میں نے اپنی زندگی میں کسی مسلمان کا خون اپنی گردن پر نہیں لیا اور اب میں جباری و قہاری کو پسند نہیں کرتا۔ اگر میں ان لوگوں کے ہاتھ میں گرفتار ہو گیا ہوتا اور یہ میرا خون کرتے تو قیامت میں وہ جوابدہ ہوتے، نہ کہ میں سلطان غیاث الدین بلبن کا نوکر رہا ہوں۔ ان کے حقوق بہت سے ہیں مجھ پر، ان کے وارثوں اور امیروں کو قتل کرنا میری نمک حلالی سے بعید ہے. نمبر 83، رحم دلی اور بہادری. سلطان جلال الدین فیروز شاہ خلجی کی نیکی اور رحم دلی اس کے امرہ خوش نہ تھے. ایک روز کچھ امرہ ملک تاج الدین کے مکان پر جمع تھے. شیشہ و پیمانہ کی مجلس گرم تھی. نشے کے ترنگ میں امرہ بیہودہ باتیں کرنے لگے. کسی نے کہا کہ جلال الدین صف شکن اور بہادر ضرور ہیں، لیکن اب بوڑھا ہو چکا ہوں، شیر کہنے، شیر سننے اور شطرنج کھیلنے کے سوا کسی کام کا نہیں رہا. کسی نے کہا میں اپنے نیم شکار سے اس کا کام تمام کر دوں گا. کسی نے کہا میں اپنی تلوار سے اس کے دو ٹکڑے کر ڈالوں گا، وغیرہ وغیرہ. انہیں امیروں میں سے ایک نے سلطان جلال الدین کو اس بیہودہ گوئی کی خبر دی. اس نے ان تمام امرا کو طلب کیا اور جب وہ سامنے آئے تو اس نے اپنی تلوار نیام سے کھینچ کر ان امیروں کے سامنے رکھ دی. ان سے کہا کہ میں اس وقت بالکل خالی ہاتھ بیٹھا ہوں، تم میں سے جو شخص بہادری کا دعویٰ کرتا ہو اٹھے اور میری ہی تلوار سے میرا کام تمام کر دے، تاکہ میں بھی تو سمجھوں کہ تم لوگ کس مصرف کے ہو اور تمہارے ہاتھوں کوئی کام انجام پا سکتا ہے. یہ گفتگو سن کر امرا شرم سے چپ چاپ گونگے بنے کھڑے تھے. جب سلطان کا کچھ غصہ کم ہوا تو ایک امیر نے ظریفانہ طور پر کہا، خداوند عالم بادہ خوار مستی کے عالم میں کیا کیا نہیں بکتے ہیں، آپ جیسے بادشاہ نے ہم کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا ہے، آپ ایسا بادشاہ ہم کو پھر کبھی نہیں ملے گا. اگر آپ نے ہم کو ہماری مستی کی سزا دی تو آپ بھی ہمارے جیسے مخلصوں کو کہیں نہ پائیں گے. یہ سن کر سلطان کو ہنسی آ گئی اور اس نے کہا کہ کوئی اور بادشاہ ہوتا تو تمہارا نام و نشان تک دنیا میں باقی نہ رکھتا، لیکن میں نے قہر و غضب سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے. نمبر 84، افو و درگزر. سلطان جلال الدین فیروز شاہ خلجی دہلی کے تخت پر بیٹھنے سے پہلے سلطان غیاث الدین بلبل کے عہد میں کچھ دنوں زمانے کے حاکم میں رہا. وہاں اس زمانے کے ایک مشہور شاعر مولانا معراج الدین سائی رہتے تھے. وہ زمانے کے ایک گاؤں کے معنی دار تھے. جلال الدین نے ان سے مال گزاری طلب کی تو وہ رنجیدہ ہوئے اور ایک مثنوی سلطان غیاث الدین بلبن کی مدح میں کہی اور شاہی امال کی خوب شکایت کی. جلال الدین خلجی نے اس مثنوی کی طرف توجہ نہیں کی تو مولانا سراج الدین نے اس کے ہجوم میں ایک خلجی نامہ لکھا. جلال الدین خلجی نے اس کو پڑھا تو مولانا نے اس کے خوف سے دوسری جگہ جا کر سکونت اختیار کر لی. اسی زمانے میں مندہ ہرائی کے دیہاتوں میں ایک مندہ ہرائی نے جلال الدین خلجی پر حملہ کر کے تلوار کی ایک ایسی ضرب اس کے چہرے پر لگائی کہ اس کا نشان تمام عمر باقی رہا. جب جلال الدین خلجی بادشاہ ہوا تو مولانا سراج الدین اور مندہ ہرائی دونوں ڈرے کہ ان سے ضرور انتقام لیا جائے گا، اس لیے دونوں گناہ گار دستار گردن میں لٹکا کر خود ہی سلطان جلال الدین خلجی کے دربار میں حاضر ہو گئے. جب وہ سلطان کے سامنے آئے تو سلطان نے اٹھ کر مولانا سراج الدین مونکا کیا، ان کو خلعت و انعام سے سرفراز کر کے ان کا وظیفہ بھی مقرر کیا تاکہ وہ بھی اور امرہ کی طرح تخت کے سامنے آ کر سلام کیا کریں. مندہ ہرائی پر بھی نوازش. نمبر 85، ذاتی شہرت اور خوشنودی الہی میں فرق. ایک روز سلطان جلال الدین فیروز شاہ خلجی کے دل میں یہ بات آئی کہ اس نے غیر مسلم مغلوں سے بڑی بڑی مورکہ ارائیاں کی ہیں، ان کے شر سے مسلمانوں کو بچایا ہے. اگر مسجد کے امام منبر بھی اس کو المجاہد فی سبیل اللہ کے لقب سے याद करें तो बेजा ना होगा। इसने एक दिन अपनी बीवी मलके जहान से कहा। जब उलमा और काजी किसी मौके पर इसके पास आए तो इनके पास किसी शख्स को भेजकर ये कहलाना कि वो बादशाह से दरख्वास्त करेंगे जुम्मे के खुतबों में अल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह के लकब से याद करने की इजाजत दें। इत्तेफाक से इसी जमाने में सुल्तान मोइजुद्दीन केकबाद की लड़की की शादी मलकाए जहान के लड़के कदर खान से करार पाई। हज़्बे दस्तूर काजी और उल्मा मुबारकबाद देने के लिए शाही देवड़ी पर हाजिर हुए। मलकाए जहान ने सुल्तान की हिदायत के मुताबिक इनको कहला भेजा कि वो सुल्तान से अल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह का लकब अख्तियार करने की दरख्वास्त करे। मलकाए जहान का पैगाम सुनकर उल्मा और काजियों ने इस राय से इत्तेफाक किया और कहा कि ऐसे बादशाह दीन पनाह के लिए ये लकब जायज बल्कि वाजिब है। और जब वो महीने की पहली तारीख को दस्तूर के मुताबिक सुल्तान की दस्तबूसी के लिए हाजिर हुए तो सरे आमद उल्मा काजी फखरुद्दीन नाकला ने सुल्तान से इल्तिजा की कि हम तमाम आलिमों मुफ्तियों और काजियों की ख्वाहिश है कि अपने 12 गैर मुस्लिमों से मोर्चा अराइयां की हैं, इसलिए मुनासिब है कि हमें इसकी इजाजत दें कि हम जुम्मे के दिन आपके नाम के साथ अल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह के लकब का इजाफा करें। सुल्तान ये सुनकर आप दीदा हुआ। इसने कहा कि मलके जहां के कहने पर आप लोग ऐसा कह रहे हैं, इसने मेरी ही हिदायत पर ऐसा कहा, लेकिन जब मैंने गौर किया तो मुझको निदामत हुई। मैं अपने को हरगिज़ इस लकब का अहल नहीं समझता। मैंने मुगलों से जितनी भी लड़ाइयां लड़ी इनमें से कोई लड़ाई खुदा की खुशनूदी या शहादत का मर्तबा हासिल करने या कलमे इस्लाम बुलंद करने के लिए नहीं लड़ी, बल्कि हर लड़ाई में शिरकत का मकसद ये था कि मेरी शोहरत में तरक्की हो और अपने आका सुल्तान ग्यासुद्दीन बलबन के सामने और ज्यादा एतबार और इज्जत हासिल करूं। उल्मा और काजियों ने बादशाह के शकूक की तावीलें की, लेकिन सुल्तान ने एक ना सुनी। नंबर 86 अल्लाह ताला के मेहमान। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जब राहे सुलूक पर गामजन हुए तो इनकी इब्तिदाई जिंदगी में इनके घर में फकरो फाका रहता। एक साल दिल्ली में एक मन खरबूजे दो जीतल में फरोख्त होने लगे तो इनका जी चाहा कि कुछ खरबूजे खरीद कर खाए, लेकिन नादारी की वजह से पूरी फसल गुजर गई, लेकिन एक फल भी चखना सके। इत्तेफाकन एक रोज एक शख्स कई खरबूजे और कुछ रोटियां इनके पास लाया, जिसको उन्होंने अल्लाह ताला की भेजी हुई नेमत समझकर ले लिया। और इस जमाने में एक जेतल में दो सेर आटा मिलता था, फिर भी इनके पास इतने दाम ना होते थे कि रोटी के लिए आटा खरीद सके। कई कई रोज का फाका हो जाता। एक बार मुसलसल तीन रोज का फाका हो गया तो किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोला गया तो एक शख्स ने कुछ खिचड़ी दी। भूख की शिद्दत में इस खिचड़ी को खा लिया और इसको खाकर जो लज्जत महसूस की इसका जिक्र आइंदा बार बार फरमाते और कहते थे, मैं फिर किसी खाने में ऐसी हलावत महसूस नहीं हुई। जब घर में खाने की कोई चीज न होती थी तो इनकी वालदा माजदा कहा करती थी कि आज हम लोग खुदावंद ताला के मेहमान हैं। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को इस जुमले से बड़ी लज्जत मिलती और जब इनके घर में आजोका होता तो वो अफसोस करते कि इनकी वालदा ये ना कह सकी कि आज हम लोग अल्लाह ताला के मेहमान हैं। नंबर 87 दीनी कामों में एसार। حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی ابتدائی زندگی بہت اسرت و تنگی میں گزرتی تھی. سلطان جلال الدین فیروز شاہ خلجی کو اس کی خبر ہوئی تو ان کی خدمت میں کچھ تحائف بھیجے اور کہلایا کہ اگر حکم ہو تو ایک گاؤں خدمت گزاروں کے لیے مقرر کر دوں تاکہ وہ فارغ البالی سے آپ کی خدمت میں مصروف رہیں. لیکن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہلا بھیجا کہ اس گاؤں کی ضرورت نہیں, میرا اور میرے خدا خدمت گزاروں کا کارساز خدا وند تعالی ہے. لیکن جب بات خدمت گزاروں کو اس کی خبر ہوئی تو حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ تو اپنی فلاح اسی میں سمجھتے ہیں کہ پانی تک نہ پئیں, لیکن ہم لوگوں کا حال فقر و فاقہ سے نازک ہے. حضرت خواجہ نے اس شکایت کی طرف التفات نہیں کیا اور طے کر لیا کہ اگر سب کے سب اسی وقت ان کو چھوڑ کر چلے جائیں تو ان کو کچھ افسوس اور غم نہ ہوگا. مگر جب اپنے اور دوسرے یاران ترکیقت کو بلایا اور سلطان جلال الدین خلجی سے گاؤں قبول کرنے کے بارے میں مشورہ کیا تو انہوں نے منفقہ طور پر گزارش کی کہ ہم جو آپ کے یہاں وقت بے وقت روٹی کھا لیتے ہیں تو یہی بہت غنیمت ہے, لیکن اگر آپ نے گاؤں قبول کر لیا تو اس کے بعد ہم آپ کے یہاں کا پانی بھی نہیں پیئیں گے. اس جواب سے حضرت خواجہ خوش ہوئے اور فرمایا کہ الحمدللہ دین کے کاموں میں تم ہی میرے مددگار ہو, دوستوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے. نمبر 88, جان و ایمان کی قدر. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے بادشاہوں کی صحبت سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کی, ان سے کسی حال میں بھی ملنا پسند نہیں فرماتے تھے. سلطان جلال الدین فیروز شاہ خلجی کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے شرف ملاقات کی بڑی تمنا تھی, اس لیے اپنے ندیم خاص امیر خسرو سے اپنی تمنا کا اظہار کیا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء امیر خسرو کو بہت عزیز رکھتے تھے. انہوں نے سلطان سے وعدہ کیا کہ وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی اجازت کے بغیر ان کی خدمت میں اس کو لے جائیں. سلطان خوش تھا کہ اس طرح اس کی تمنا پوری ہو جائے گی. امیر خسرو نے اپنے شاہی آقا سے وعدہ کرنے کو تو کر لیا, لیکن ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں ان کے مرشد کو یہ ناگوار نہ ہو, اس لیے سلطان کے ایما کے خلاف انہوں نے اپنے مرشد کی خدمت میں عرض کیا کہ سلطان آنا چاہتے ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اسی وقت دہلی چھوڑ کر اپنے مرشد خواجہ فرید الدین گنج شکر کے مزار کی زیارت کے لیے اجودھن روانہ ہو گئے. سلطان کو خبر ملی تو امیر خسرو سے باس پوس کی کہ یہ راز کیوں فاش کیا. امیر خسرو نے عرض کیا کہ اگر آپ رنجیدہ ہوئے تو زیادہ سے زیادہ میری جان کا خطرہ ہے, لیکن مرشد آزردہ ہوتے تو میرے ایمان کا خطرہ تھا. سلطان کو یہ جواب بہت پسند آیا. نمبر 89, الہدایا مشترک یا تنہا خوشترک. سلطان جلال الدین فیروز شاہ خلجی کے بعد اس کا بھتیجا علاء الدین خلجی دلی کا بادشاہ ہوا. اس نے اپنے ایک فوجی سردار کافور کو درنگل کی فتح کے لیے بھیجا. ایک عرصے تک اس کو اس مہم کے متعلق کسی قسم کی خبر نہ ملی. حالت اضطراب میں اس نے قاضی مغیث الدین بیانوی اور ملک قرابق کو بھیج کر حضرت خواجہ نظام الدین خدمت میں یہ کہلایا کہ آپ کو اسلام کا غم مجھ سے زیادہ ہے, آپ اپنے نور باطن سے یہ معلوم کر کے کیفیت حقیقی سے آگاہ کریں کہ لشکر کی خبر نہ ملنے پر مجھ پر گرانی طاری ہے. حضرت خواجہ نے یہ جواب بھیج کر بشارت دی کہ اس فتح کے علاوہ اور بھی دوسری فتوحات کی توقع ہے. چنانچہ اسی روز درنگل کی فتح خبر ملی. سلطان نے خوشی میں حضرت خواجہ کی خانقاہ کے لیے 500 اشرفیاں بھیجی. ملک قرابیغ اشرفیاں لے کر پہنچا تو اس وقت حضرت خواجہ کے پاس ایک خراسانی کلندر موجود تھا. اس نے حضرت خواجہ سے کہا کہ حضرت تنہا خوشترک یعنی تنہا ایک ہی شخص کو مل جائے تو بہتر ہے. یہ کہہ کر تمام اشرفیاں کلندر کے حوالے کر دیے. نمبر 90 دنیا کی آلودگی. سلطان علاء الدین نے اپنے ایک امیر ملک قرابی کو ہدایت دے رکھی تھی کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو محفل سما میں جس شعر میں وجد آئے ہیں اس کو وہ لکھ لیا کرے اور آ کر سنایا کرے. اس کو سن کر سلطان کو قلبی راحت محسوس ہوتی. ایک بار حضرت خواجہ کو حکیم سنائی کے دو شعروں میں وجد آیا. حسب معمول ملک قرابے ان کو لکھ کر سلطان کے پاس پہنچا. سلطان اشعار کو بار بار پڑھتا، آنکھوں سے لگاتا اور تعریف کرتا تھا کہ ملک قرابیغ نے سلطان کی یہ عقیدت دیکھ کر کہا کہ اس حسن عقیدت کے باوجود آپ نے حضرت خواجہ سے اب تک ملاقات نہیں کی، جو تعجب کی بات ہے. سلطان نے جواب دیا کہ اے قرابیغ، میں بادشاہ ضرور ہوں لیکن سر سے پاؤں تک دنیا آلود ہوں. اس آلودگی کے ساتھ ایک پاک بزرگ کے سامنے جاتے ہوئے شرم معلوم ہوتی ہے، لیکن اسی وقت اپنے جگر گوشوں صدر خان اور شادی خان کو حضرت خواجہ کے دامن ارادت سے وابستہ ہونے کے لیے بھیجا، دونوں حضرت خواجہ کی صحبت سے مستفید ہوتے رہے. نمبر 91 عقیدہ اور ایمان. فارسی کے مشہور شاعر امیر حسن سنجری و دہلوی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات لکھا کرتے تھے، جو فوائد الفوات کے نام سے اب تک بہت مشہور اور مقبول ہیں. وہ شاہی دربار سے وابستہ رہے. ایک بار ان کو شاہی دربار سے کچھ دنوں تک تنخواہ نہیں ملی، جس سے وہ پریشان تھے. ان کے مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو ان کی پریشانی معلوم ہوئی تو انہوں نے امیر حسن کو یہ حکایت سنائی کہ ایک شہر میں ایک برہمن رہتا تھا. اس کے پاس بڑی دولت تھی، لیکن اس شہر کے حاکم نے اس پر جرمانہ کر کے اس کا سارا مال و اسباب ضبط کر لیا اور تباہ برباد ہو گیا. وہ اپنی مفلسی اور بدحالی میں ایک روز کہیں جا رہا تھا کہ اس کا ایک دوست راستے میں ملا. اس نے برہمن سے پوچھا، تمہارا کیا حال ہے؟ برہمن نے جواب دیا، اچھا ہے اور خوش ہوں. دوست نے کہا کہ ساری چیزیں تو تم سے لے لی گئیں، اب تم خوش کیسے رہ سکتے ہو؟ برہمن نے جواب دیا، میرا استن جو تو میرے پاس ہے، زنارمن بابن است. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے یہ حکایت سن کر امیر حسن سنجری سے کہا، تم نے سنا؟ امیر حسن سنجری نے جواب دیا، جی ہاں، اس حکایت سے مجھ کو بڑی تسکین اور تسلی ہوئی. یہ کتاب عدل و انصاف پر مبنی سچی کہانیاں کا بقیہ حصہ پارٹ 7 میں سماعت فرمائیے.